الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبيين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم قرآن مجید کے بارے میں اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس کس طرح موجود ہے. مذہبیات میں کیونکہ اس چیز کی بڑی بنیادی اہمیت ہے کہ پہلے جس پیغمبر نے دین پیش کیا ہے اس کی طرف اس کا استناد ثابت کیا، یعنی کوئی چیز دین اسی وقت قرار پائے گی جب اس کے استناد کو آپ واضح کر لیں گے. دین بھی ایک نقطہ نظر ہے، ایک فلسفی اور دین بھی ایک نقطہ نظر پیش کرتا ہے. تو کوئی چیز دین قرار پائے گی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنا دین ہے، تو تاریخی استناد کے ساتھ اس کو پہلے ثابت کریں گے کہ یہ فلواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا ہے. یعنی یہ اس کے بعد کی بحث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن کم سے کم جس پیغمبر سے وہ صادر ہوا اس کی طرف اس کے استناد کو ہم سب سے پہلے زیر بحث لائیں. یہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت اللہ کا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، ہم اس کے بارے میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تاریخی استناد دنیا کے تمام ادیان میں صرف اسی کو ہے. یعنی باقی جتنے ادیان ہیں ان کے پیروکار اپنے پیغمبروں کی طرف ان ادیان کی نسبت کو تاریخی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بحث نہایت اہمیت کی حامل ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس کے دونوں پہلو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کے بارے میں تو یہ بحث بالکل واضح ہے کہ وہ امت کے پاس بالاجماع ہے، جیسے کہ ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو میں نے دیا تھا اور اس میں یہ عبارت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود تھی کہ قرآن تو زیر بحث ہے لیکن سنت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیں اجماع سے بھی ملتی ہے اور وہ اخبار احاد سے بھی ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو سنت اجماع سے ملتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور جو اخبار احاد سے ملتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے. میں نے یہ فرق واضح کیا تھا کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے متعلق اخبار احاد کا ذکر نہیں ہے. یہ چیز آگے زیر بحث آ جائے گی، یہاں صرف اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یعنی یہ ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے. یہ جملہ بھی در حقیقت اسی اجماع کو بیان کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اس سے واقف ہیں، چند علماء اس سے واقف ہیں یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہر مسلمان جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نسلاً بعد نسلاً اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک یہ اس تواتر کو بیان کرتا ہے. یعنی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے پاس موجود ہے اور بغیر کسی انقطاع کے موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کہاں ہے تو اصل میں اس کا علمی جواب یہ نہیں ہے کہ یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہے یا یہ مصر کے فلاں ادارے کا چھپا ہوا قرآن ہے یا یہ سعودی عرب کے مجمع علمی کا چھپا ہوا قرآن ہے. یعنی یہ سارے جتنے قرآن ہیں یہ چھپے ہوئے قرآن ہیں، تباد شدہ قرآن ہے. یہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. اصل میں قرآن اس امت کے پاس ہے، یعنی امت ہی اس کی شہادت دیتی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہم کو مصر کے ایک مکتبے نے چھاپ کر دیا ہے. تو امت کے پاس ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن کہاں ہے تو وہ امت کے پاس ہے. اچھا امت کے پاس میں کیسے ہے؟ بالاجماع کس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے درست کیا. یعنی اس صراحت کے ساتھ امت کے پاس موجود ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی امت کے پاس موجود ہونے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس امت کے اس فن سے تعلق رکھنے والے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں اور عام لوگ ان سے اس معاملے میں اختلاف نہیں کرتے. یعنی عام لوگ یعنی اس سے اختلاف نہیں کرتے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بال جبیر علامہ اقبال کی کتاب ہے تو تمام اہل علم اس سے متفق ہیں اور باقی بھی کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو بالاجماع بنا دیتی. اگر کوئی ایک اختلاف سامنے آ جائے تو پھر وہ موضوع بحث ہوتا ہے, اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, وہ اختلاف احمقانہ بھی ہو سکتا ہے اور رد کر دیا جاتا ہے. یعنی اس طرح کے اختلافات لا یوبو بہی, ایک عمومی اتفاق رائے ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کو ہم اپنی اصطلاح میں اجماع سے تعبیر کرتے ہیں, کانسنسس. تو یہ اس وجہ سے یہ جتنی چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی حشو یا زائد نہیں ہے بلکہ امت کے پاس ہے امت کی طرف سے. یعنی امت نہ صرف یہ کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کو بلکہ اس کے ساتھ بالاجماع یہ صراحت بھی کر رہی ہے کہ یہی وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے دنیا کو متفق کیا. قولی تواتر یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں اجماع تو بہت سی کتابوں کو حاصل ہے, بہت سی دوسری چیزوں کو بھی حاصل ہے, لیکن یہ قرآن کی خصوصیت ہے دنیا کی ساری کتاب. یعنی دنیا کی کیونکہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ایک بڑی جمعیت, ایک جمع غفیر, نسلن بعد نسلن, پہلے لفظ سے آخری لفظ تک زبانی روایت کر رہا, ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ خصوصی حیثیت ہے, اس وجہ سے اجماع کے ساتھ ہم قولی تواتر کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں. پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے دنیا کو منتقل کیا. یہ یعنی قرآن مجید کے استناد کی یہ اصل میں علمی استحکام. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ 15 صدی بعد کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہمارے اس سٹیٹمنٹ میں یا ہمارے اس بیان میں تاریخی اصطلاحات کے لحاظ سے کتنی وقت ہے. یعنی کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کہہ سکتا ہے یہ بات. مثال کے طور پر یہ بات انجیل کے بارے میں کوئی مسیحی نہیں کہہ سکتا, یہ بات تورات کے بارے میں کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا, یہ بات ویدوں کے بارے میں کوئی ہندو نہیں کہہ سکتا. یہ بات جب میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ایک علمی بات ہے, یعنی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے اہل علم بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تاریخی استناد اس طریقے سے بیان کیا ہی جائے ممکن نہیں. یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تراجم بہت ابتدائی زمانے کے ہیں, ان پر عمومی اتفاق رہا ہے, لیکن ان کے تو متون بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ بھی موجود نہیں ہے اوریجنل ٹیکسٹ, اس وجہ سے یہ سوال ان کے بارے میں پیدا نہیں ہوتا. قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف یہ, تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک فنی بیان ہے. یعنی یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا تاریخی استناد ہم کیسے بیان کریں. وہ ہر مسلمان کی اس واقفیت کے ساتھ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. پھر وہ امت مسلمہ کے پاس پایا جاتا ہے, یعنی اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کہاں ہے اس وقت تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کے پاس جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی اہمیت نہیں ہے, اس چھپے ہوئے نسخے خود امت کا اجماع حاصل ہے, یعنی اس کی صراحت ہوتی ہے اس کے ساتھ, تب وہ استناد حاصل کرتا ہے کہنے کو میں ایک نسخہ چاپ کے لے آؤں گا, ہو سکتا ہے اس میں دو صورتیں نہ ہو, لیکن وہ پھر رد ہو جائے. امت اصل میں اس کی تصدیق کرتی ہے اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید قرار پاتا ہے. یہ تو قرآن مجید کے استناد کا فنی بیان ہے. اس کے بعد اب سنت کو دیکھیے. سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. یہاں سنت کا اصطلاح بیان نہیں ہوا, وہ آگے بیان ہوگا. یہاں سنت کی تاریخ بیان ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن سنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس میں چونکہ بہت سی بحثیں ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابن عبد البر کا اقتباس آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے سلف اسے اس طرح بیان کرتے ہیں. تو سنت سے مراد کیا ہے یہاں یہ بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لیجیے. دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے، یہ پہلا نقطہ ہے. یعنی سنت اصل میں طریقے کو کہتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی. جزیرہ نما عرب میں انبیاء علیہ السلام کے جو دین کی روایت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی بھی پیغمبر سے تصدیق حاصل نہیں کرتے تھے. یہ ایک بالکل تاریخی ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں آباد کیا، اس کے بعد ان کی نسل میں سیدنا اسحاق کی اولاد کو نبوت کے منصب سے دائرہ یاب ہوئی. بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو دین ابراہیمی سیدنا ابراہیم ہی کی وساطت سے موجود. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ہی بیان کر رہا ہوں، ہمارے تمام جید اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے مجدد تھے. قابل اللہ نے جو الفاظ القبیر میں تعبیر اختیار کی ہے کہ مجدد الملہ الابراہیمی، ابراہیمی دین کے مجدد، اس کی وہ تجدید و اصلاح کرنے کے لیے آئے. تو دین ابراہیمی کی روایت ہے. اچھا، دین ابراہیمی کی روایت عربوں کے ہاں موجود تھی. کس طرح موجود تھی؟ اس کا بیان آگے بڑی تفصیل سے آ جائے. یعنی جو چیزیں بھی اس کی زیر بحث آئیں گی وہ اس کتاب میں پھر آگے زیر بحث بھی آئیں گی کہ کیسے کیسے وہ دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود رہیں گے. لیکن یہاں صرف اس کا تعارف کرانا پیش نظر ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جاری کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ سنت جو ہے ساری کی ساری یہ پہلے سے موجود تھی. اور یہ بڑی سادہ حقیقت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سادہ حقیقت کو کبھی اس طرح بیان نہیں کیا گیا. اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. یعنی جیسے ہی قرآن کے ساتھ سنت کا نام دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دکھائیے قرآن مجید میں یہ بڑی تفصیل سے کیوں بیان نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کو قرآن مجید نے اس طرح کیوں نہیں بیان کیا جس طرح کہ عام طور پر امت کے اندر رائج ہے. تو اس کے بارے میں طرح طرح کی بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں. دراں حالانکہ یہ قرآن سے ایک مقدم چیز ہے. یہ بحث میں نے آگے جا کے بڑی تفصیل سے کی ہے اصول وادی میں، اور وہاں ہم اس کو زیر بحث لائیں گے. سنت قرآن سے ایک مقدم چیز ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. دین کی ابتدا انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے دین دینا شروع کیا ہے. اور عرب میں جہاں رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے وہاں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے معروف. ہر آدمی جانتا تھا یہ دین ابراہیمی. اور دین ابراہیمی کی یہ ٹریڈیشن، یہ روایت ایک مستحکم اور محکم روایت کے طور پر موجود تھی. یہ آگے میں بیان کر دوں گا، اس کے ایک ایک جز پر بیان کر دوں گا. تو یہ وہ روایت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ دیکھیے الفاظ یہ ہے، پہلا کام یہ کہ اس کی تجدید تھی. یعنی بعض ایسے معاملات تھے کہ جو مردہ ہو چکے تھے. مردہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا؟ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں اور چند سالے لوگوں نے اس کو اپنا رکھا. مثلا اس کی ایک بڑی نمایاں مثال خود قرآن میں، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ حج دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسے ہی ہوتا جیسے اب. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو قریش نے چھوڑ دیا. مثلا وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے، یہ قرآن میں بیان ہوا، اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ عرفات سے جا کر لوٹے، وہ مزدلفہ سے لوٹا دے. اس کی انہوں نے ایک توجیہ کر رکھی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میرے بحث آ جائے گا اپنے بحال پر. لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ چیز عموم میں قریش چھوڑتی ہے. یعنی قریش کا کوئی آدمی کبھی عرفات میں نہیں جاتا تھا. آپ لوگوں میں جنہوں نے حج کیا ہے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ منا سے سیدھا عرفات میں جایا جاتا ہے، اور عرفات سے واپس پھر مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں. تو قریش مزدلفہ ہی تک جاتے تھے، یعنی اس سے آگے عرفات میں نہیں جاتے. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید نے ان کو کہا کہ نہیں، جس طرح دوسرے لوگ وہاں جاتے ہیں تمہارا کوئی خصوصی مقام نہیں ہے، تم کو وہیں جانا ہے. اچھا، اب ہمیں یہ معلوم ہے تاریخی طور پر کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا بعثت سے پہلے، یعنی اس وقت آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے. یہ تاریخی ریکارڈ میں موجود ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ عرفات گئے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کچھ چیزیں مردہ ہو چکی تھی لیکن ایسا نہیں کہ ہر آدمی اس سے نواتے. اگر تو بعثت کے بعد آپ ایسا کرتے تو پھر تو ہم یہ کہتے نا کہ وہی آ گئی, بتا دیا گیا بعثت سے پہلے. اور یہ تاریخی ریکارڈ میں موجود ہے, یعنی اس آدمی کی روایت موجود ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا قریش میں سے اور وہ تلاش کرتا ہوا عرفات میں گیا اور اس نے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا. جب بعد میں حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایمان لائے, انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پھر یاد آیا جب یہ تجدید کر دی قرآن مجید, قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ نہیں عرفات جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نبوت سے پہلے بھی فکر تھا. یعنی انہوں نے بالکل ٹھیک اقدام کیا. یہ بخاری میں پورا قصہ موجود ہے, دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کر دیا, یعنی جو مردہ چیز تھی اس کو زندہ کر دی. اور مردہ ہونے کا مطلب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک چیز ہے عام الناس میں اس طرح جاری نہیں رہی. جس طرح اب ہم دین کی بہت سی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو اس طرح معلوم نہیں ہے. مثلا یہی بات جو ہے یہ چند غیر معمولی درجے کے اہل علم جو ہماری امت میں ہوئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ کا ذکر کر کے بتایا. لیکن عام گفتگوؤں میں باتوں میں اس زمانے میں جتنا لٹریچر لکھا گیا ہے اس میں کبھی یہ اسٹیٹمنٹ جائے, یہ اتنی اجنبی ہو چکی ہے بات. تاہم یہ ایک حقیقت ہے اور موجود ہے. تو تجدید کی دوسرا لفظ استعمال کیا گیا اصلاح کا. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اس کے اندر کوئی بہتری پیدا کر دی, یعنی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر دیا گیا. اس میں بہت سی چیزیں, مثال کے طور پر اذکار ہے, یہ چیز عبادات میں زیر بحث آئے گی کہ اس میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر کے وہ اذکار جاری کر دیے جو اب ہمارے ہاں نماز میں, جیسے سورہ فاتحہ. ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ تو نازل بعد میں ہوئی, تو ایک اصلاح کا کام ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ, یعنی کچھ اضافے بھی کیے گئے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبوت لے کر آئے ہیں, اس لیے یہ بھی بالکل فطری بات ہے کہ کوئی چیز اگر ناگزیر تھی اس میں اضافہ کیا گیا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہماری عیدین ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, بڑی نمایاں مثال ہے. یعنی یہ چیزیں اس سے پہلے دونوں ہی موجود ہیں. عربوں کے ہاں بھی عیدیں تھیں, میں نے ان کا ذکر کیا یہ آگے اس کتاب میں کہ ان کے ہاں عیدوں کا کیا تصور تھا. اور یہود کے ہاں تو ہم کو معلوم ہے کہ کوئی 7 کے قریب عیدیں تھیں, یعنی جن کا ذکر تورات میں, اور وہ مدینے میں کیونکہ تھے تو وہاں بھی عید بناتے تھے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عیدوں کو جو پہلے سے موجود تھیں منسوخ کر, اس لیے کہ ان میں سے سوائے یہود کی بعض عیدوں کے کوئی بھی دین ابراہیمی کی روایت سے متعلق نہیں تھی, جاہلیت کی عیدیں تھیں. ان کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ دو عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ امت مسلمہ کے لیے جاری ہے. تو یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اضافے کی مثال ہے. تجدید, اصلاح اور اضافہ, یہ تین کام رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. یعنی بعض چیزیں جو مردہ ہو چکی تھی ان کو زندہ کر دیا, بعض چیزیں جن میں کوئی خرابی تھی اس کی اصلاح کر دی, اور جہاں ضرورت تھی کہ کوئی اضافہ کر دیا جائے وہاں اضافہ کر دیا. اب جو ہم سنت دیکھیں گے تو وہ ساری کی ساری انہیں تین عناوین کے تحت آ جائے گی. یعنی اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی حضور نے تجدید کر دی, وہ چیزیں ہوں گی جن کی اصلاح کر دی, اور وہ چیزیں ہوں گی جن کی. تو سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس کے بعد اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں, اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز, اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. یعنی ایک اور اضافہ ہے اس جملے میں, اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دین نہیں ہوتی. یعنی عرب کی بہت سی روایات ہیں, ان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, بہت سے قومی تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کیا گیا ہے, یہ تفصیل سے زیر بحث آ جائے گا. لیکن وہ چیز جو دین کی حیثیت سے جاری کی گئی ہے, ظاہر ہے کہ وہی دین ہوگی اور وہی سنت ہوگی. تو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. اب ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیا قرآن میں کہی گئی تھی کہ آپ اس پوری کی پوری سنت کو جاری کر دیں؟ ابراہیمی دین تو موجود تھا, تو ابراہیمی دین کو آپ نے کس اتھارٹی کے تحت جاری فرمایا؟ قرآن میں اس کا حکم آپ کے لیے اس طرح بیان کیا, یہ اس کا بات ہے. یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی قرآن میں, سما ہے نا رحتا اتب ملت ابراہیم حنیفہ, پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی تعریف کرو، دین ابراہیمی کو اختیار کرو، یعنی ابراہیمی دین میں کوئی خرابی اگر ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن ابراہیم کا دین ہی جو بالکل دین میں یکسو تھا اور جس کا دین توحید کا دین تھا اس کی پیروی اختیار کرو. یہاں جو سیاق و سباق آیت کا وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اصل یہ شریعت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ صرف ایمانیات کی طرف. وما کان من المشرکین، تو چونکہ دین میں ایمان کے معاملے میں توحید کا معاملہ غیر معمولی اہمیت کے ساتھ زیر بحث تھا، یعنی دین ابراہیمی کی جو روایت سیدنا ابراہیم نے قائم کی اس میں توحید ایک بنیادی چیز تھی، وہ تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، تو چونکہ ان کے دینی تصورات میں یہ خرابی پیدا کر دی گئی ہے تو قرآن نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا. وما کان من المشرکین، تو پورا کا پورا دین ابراہیمی یہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے اس کی پیروی میں اس کو اختیار کیا، اور چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے اس وجہ سے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اضافہ کرنے کی اجازت دی آپ نے وہ بھی کر دیا، اور جہاں کوئی ترمیم یا اصلاح کرنے کی اجازت دی آپ نے وہ بھی کر دی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے کیا؟ آپ فرمائیں گے کہ یہ بات تم نے قرآن کے بارے میں تو نہیں کی، اس وجہ یہ قرآن متعین ہے، یعنی قرآن مجید تو میرے لیے یہ بہت کافی ہے کہہ دینا کہ ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آخری پیغمبر کو دی اور امت کے پاس موجود ہے، لیکن سنت کا معاملہ یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ ہم زیر بحث لائیں گے، یعنی ایسا کیوں ہوا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں اور بڑے واضح علمی اسباب ہیں، لیکن بہرحال اس کو پھر متعین کرنا ضروری تھا. تو میں کیونکہ یہاں تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے اور ہم کو اس ذریعے سے ملا ہے، یہ سنت ہے اور اس ذریعے سے ملی ہے. اگر اس کی بھی اسی طرح تائید و تحدید ہو چکی ہوتی تو میں یہ بتا دیتا کہ یہ تائید و تحدید ہو چکی ہے، یہ نہیں ہوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کی پوری فہرست کیا. بظاہر ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں، یعنی اب میرے بعد آنے والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ اس سے اتفاق رکھتا، تو مجھے یہ اس لیے بیان کرنا تھا. میں نے اس کی ایک فہرست یہاں دے دی ہے. اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، اس ذریعے کے لفظ پہ غور کر لیجیے، یعنی سنت میرے ہاں زیر بحث ہے دین کے ماخذ کی حیثیت سے. یہ مجھے تھوڑی سی بحث کر کے آپ کو بتانا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں علمی گفتگو میں سنت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اس دوسرے معنی میں استعمال ہونے کی وجہ ہمارے فقہا کی ایک کیٹیگرائزیشن، یعنی اس کا ایک باعث ہوا ہے. اور کیونکہ یہاں زیادہ تعداد میں حنفی آباد ہے، حنفیوں کے ہاں یہ ایک پوری کیٹیگری موجود ہے، اس وجہ سے لوگوں کو بڑا ابہام اور خلجان پیش آ جاتا ہے. یعنی ایک تو سنت کا مطلب ہے وہ طریقہ جو قرآن کے علاوہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویر سے ہم کو ملا ہے. اس معنی میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ابن عبد البر نے اسی معنی میں استعمال کیا، جو آپ کو اقتباس کیا گیا تھا اس میں یہ اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی سنت بحثیت ماخذ دین کے. ہمارے پاس دین کا ایک پورا کا پورا باب ہے جو مبنی ہی سنت کا، وہ سنت ایک ظرف ہے جس میں دین پایا جاتا ہے، ایک طریقہ ہے جس سے ہم دین لیتے ہیں، جیسے قرآن ایک کتاب ہے جس سے ہم دین لیتے ہیں. تو سنت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ سنت. اور ایک دوسرا مفہوم وہ ہے کہ جس میں ہمارے فقہا نے عبادات کو جب کیٹیگرائز کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض عبادات ایسی ہیں جن کو لازم کر دیا گیا، یعنی جن کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، آدمی کو ہر حال میں ان کو بجا لانا ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ شدید مواخذے میں آ جائے گا، جیسے مثلا فرض نماز. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فرض ایک کیٹیگری ہو گئی. پھر اس کے بعد میں حنفی فقہا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اصطلاح انہی کی ہے اور یہاں بڑی اکثریت انہی کی پیروی کرتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں حکم کے طور پر بیان بھی نہیں ہوئی اور اس طریقے سے ان کو فرض بھی نہیں کیا گیا، لیکن رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاذبت کی ہے. یہ اصطلاح ہے ہمارے ہاں کی، معاذبت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں. اچھا، اور زبانی ان کی بہت تلقین کی، ان کی بڑی اہمیت بیان کی، تو انہوں نے اس کو واجب کا نام دے دیا. دراحال کہ لغت کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، یعنی عربی زبان میں جب یہ کہیں گے کہ یہ چیز فرض کی گئی یا یہ کہیں گے کہ یہ چیز واجب کی گئی تو یہ ہمارا لفظ ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن جب ہم اصطلاح بناتے ہیں، یعنی جب بھی کسی فن میں، خواہ وہ معاشیات ہو، خواہ وہ سائنس کے دوسرے علوم ہو، خواہ مذہب ہو، جب ہم اصطلاح بناتے ہیں تو اصطلاح میں ہمیں حق ہوتا ہے کہ ہم ایک نئے معنی پیدا کرتے ہیں. تو واجب کی اصطلاح انہوں نے اختیار کی. اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کیا تو ہے، یعنی معاذبت تو ہے ان میں، لیکن اس طرح کی تاکید نہیں جیسی وجود کے لیے وہ خیال کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ اصطلاح بنائی. اب یہ دیکھیے کہ یہاں سنت ماخذ دین کی حیثیت سے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ عبادت کی ایک قسم ہے جس کو انہوں نے سنت مؤکدہ کا نام دے دیا اپنی سہولت کے لیے. اچھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ عبادات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کرنے کے لیے، لیکن ان پر معاذبت نہیں فرمائی. یعنی ایک تو زبانی تلقین کی اہمیت تھی وہ ختم ہوئی، اور معاذبت بھی نہیں فرمائی، بلکہ ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاید خود اختیار ہی نہیں کیا، لیکن کسی کو کہہ دیا کہ یہ کر لو. تو انہوں نے اس کو سنت غیر مؤکدہ کا نام دیا. اس کے بعد پھر بھی کچھ چیزیں ایسی رہ گئی کہ جن میں یہ دونوں ہی چیزیں بھی پائی جاتی، لیکن وہ اچھی چیزیں ہیں عبادت کے لحاظ سے. تو انہوں نے کہا یہ مستحبات، یعنی پسندیدہ چیزیں. تو اب یہ دیکھیے کہ مستحب، سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ، واجب اور فرض، یہ عبادات میں ایک جب کیٹیگرائز کیا گیا ان کو تو ایک کیٹیگری بن گئی عبادات. تو جب ہم لفظ سنت فنی طور پر بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ سنت ہی ہوتی. وہ پھر لفظ سنت بول رہے ہوتے ہیں دوسرے معنی میں. یعنی اسی وجہ سے میں نے آپ کو ابن عبد البر کا وہ اقتباس پیش کر دیا تھا کہ جب ہم اصول میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سنت کا لفظ جس معنی میں بولتے ہیں تلف سب اسی معنی میں بولتے ہیں. یہ صرف حنفی کو کہا ہے جنہوں نے عبادات کی ایک قسم کو بھی یہ قرار دے دی. اچھا، اب کیونکہ ہندوستان میں تو یہی صورتحال ہے، تو کسی آدمی کو یہ بتائیے نا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے. یعنی یہ صورتحال صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جرس نے ایک ہی لفظ کو دو مختلف اطلاقات کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ دوسرے فقہ نہیں استعمال کرتے. یہ فقہی اصطلاح ہے، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، اور یہ چیز جو ہے یہ امت کی اجماعی اصطلاح ہے. یعنی یہ کہ جو دین ہم کو قرآن کے علاوہ ملا اس کا باقی کیا ہے سنت. یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ خلط مبحث نہ ہو. عام آدمی کو چونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ خیال کرتا ہے، اور بہت سے لوگ مجھ سے تو اسی پہلے سوالات کرتے ہیں جب سے میں نے اس کو متعین کیا. تو اس وجہ سے اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، ذریعے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے ذریعے سے ہم کو کچھ دین ملا ہے، تو اسی طرح سنت کے ذریعے سے ہم کو کچھ دین ملا، وہ ذریعہ ہے دین کو پہنچانے. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز کی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ وہ بھی خلط مبحث کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کہیں کوئی صاحب پیش کر دے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے سنت کی اصطلاح کے معاملے میں یہ حادثہ ہو گیا، یعنی سنت بطور ماخذ دین کے مستعمل اصطلاح ہے، اور میں نے بھی اسی وجہ سے اس کو لے لیا ہے، ورنہ دین ابراہیمی کی روایت یا دین ابراہیمی یا اس طرح کی کوئی اور تعبیر اختیار کی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ بالکل اجماع کے ساتھ ہمارے یہاں ممکن ہوئی ہے. قرآن سنت، قرآن سنت، جب یہ قرآن سنت بولا جاتا ہے یا سنت دین کا ماخذ بولا جاتا ہے، یا ابن عبد البر نے یہ بیان کیا کہ سنت یہ ہے، تو اس سے مراد وہ سنت ہوتی ہے جس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ دین ہے سنت کے ذریعے اس سے مراد یہ ہوتی ہے. لیکن جب حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک بالکل دوسری اصطلاح ہے، اس کو الگ سمجھنا چاہیے. بین ہی یہی معاملہ اجماع کے ساتھ، یعنی اجماع جو ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ صرف عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ورنہ یہ اصل میں تاریخی علوم کی اصطلاح ہے. یعنی اجماع کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ تاریخی علوم کی اصطلاح ہے. جو چیزیں بھی تاریخی طور پر منتقل ہوتی ہیں ان کے منتقل ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا وہ اجماع سے، اتفاق سے منتقل ہوں گی، اور یا اخبار احاد سے منتقل ہوں گی. اخبار احاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دو چار ہسٹورینز نے لکھا ہے، دو چار لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، دس بیس لوگوں نے بیان کیا ہے، یعنی یہ دو ہی ذریعے تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کے. تو اخبار احاد بھی ہماری کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے. جب میں کہتا ہوں کہ دینی اصطلاح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ قرآن نے کوئی اصطلاح انٹروڈیوس کرائی ہے یا سنت نے کوئی اصطلاح انٹروڈیوس کرائی ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی تاریخی علوم منتقل ہوتے ہیں وہ یا اجماع سے ہوں گے یا اخبار احاد سے ہوں گے. یعنی جو تاریخ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو یہ اخبار احاد ہے. یہ سب اخبار احاد کا کیا مطلب ہے؟ اخبار جمع ہے خبر کی، اور احاد کا احاد جمع ہے واحد کی، یعنی یہ ایک ایک آدمی کی باتیں ہیں، روایتیں ہیں. اچھا، اصطلاح میں ایک ایک آدمی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ دو چار پانچ لوگ بیان کر رہے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ ان کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ تو ساری دنیا بیان کر. تو یہ اخبار احاد ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جب لفظ اجماع استعمال کر رہا ہوں تو اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی دین کے منتقل ہونے کا ایک ذریعہ، جیسے کہ دوسری تاریخی حقیقتیں، اس معنی میں اس امت کے اہل علم اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ابن عبد البر نے استعمال کیا، جیسے کہ امام شافعی نے الرسالہ میں استعمال کیا ہے. میں اس بحث میں جب آگے سنت پر جاؤں گا تو میں آپ کے سامنے الرسالہ کا میں استعمال کی رکھ دوں گا. یعنی اجماع کا لفظ ایک دین کے منتقل ہونے کے ذریعے کی حیثیت، اور ظاہر ہے کہ جب دین کے ایک منتقل ہونے کے ذریعے کی حیثیت سے اجماع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جو دین اجماع سے منتقل ہوتا ہے اس کا انکار ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بدیہی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. یعنی قرآن اجماع سے منتقل ہوا ہے مثال کے طور پر، اب قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استناد ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اجماع سے منتقل ہوا ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ بات کی بحث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تاریخی استناد جب ہم لفظ اجماع بولتے ہیں تو یہ قطعی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پھر کوئی زیادہ مستند ذریعہ دنیا میں پایا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کوئی یاد ہو جائے لیکن ابھی تک نہیں پایا جاتا. تو تاریخی چیزیں بہرحال اجماع سے منتقل ہوتی ہے. اس اجماع کے بالکل ساتھ متوازی طور پر ایک اور معنی میں لفظ بولا جاتا ہے اجماع، وہ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کے بارے میں علماء کا اجماع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء نے ایک رائے پر اتفاق کر لیا. یہ اس ٹرم کا، اس اصطلاح کا انتہائی لوز استعمال ہے. اچھا، اب دیکھیے اس میں تھوڑا سا میں فرق واضح کروں آپ کا. مثلا میں نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا. یہ بیان کیا صحابہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع اس بات پر کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہم بالاجماع بغیر کسی اختلاف کے اس نماز کو منتقل کر رہے ہیں. تو یہاں صحابہ کے اجماع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز منتقل کی جا رہی ہے وہ صحابہ کی ایجاد نہیں ہے، یعنی وہ انہوں نے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاجماع لی ہے، بالاجماع آگے منتقل کر دی. یہاں ان کی حیثیت ذریعے کی ہے. تو صحابہ کا یہ اجماع ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے انکار کے معنی دین کے انکار سے. میری یہ بات واضح ہو گئی، لیکن مثال اسی کو آگے بڑھائیے. صحابہ کرام نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا اور اس پہ اتفاق ہو گیا، یہ وہ دوسرا اجماع. اب دلچسپ بات دیکھیے، صحابہ کرام نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا، یعنی قرآن کی ایک آیت ان کے زیر بحث آ گئی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر بحث ہو گئی کہ عراق اور سواد عراق کی زمینوں کا کیا کیا جائے. سیدنا عمر کا خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں سرکاری ملکیت میں رہنی چاہیے، اور باقی بعض دلیل القدر صحابہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ زمینیں جیسے پہلے روایت رہی ہے فوج میں تقسیم کر دیں گے. اس پر کوئی پانچ چھ دن بحث ہوئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آخر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کا حوالہ دیا سورہ حشر، اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو گیا. اب اس آیت کا مفہوم اور مدعا جو سیدنا عمر نے سمجھا اور بیان کیا، اس پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ سے اس آیت کی روایت پر اجماع نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم پر اتفاق. میں اس فرق کو واضح کر سکا. اب یہ اطلاع ہم کو کیسے ہوئی کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر نے یہ رائے قائم کی تھی اور صحابہ نے اتفاق کر لیا تھا؟ ہو سکتا ہے خبر واحد سے ہوئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی مورخ نے تاریخ میں اس کو بیان کر دیا. اس وجہ سے یہ اجماع یہاں زیر بحث نہیں، یہ زیر بحث ہی نہیں. یہ جو دوسرا اجماع ہے، یعنی ایک وہ دوسری سنت تھی، ایک یہ دوسرا اجماع ہے، یہ جو دوسرا اجماع ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تمام لوگ کسی ایک مفہوم پر ایک زمانے میں متفق ہو گئے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم سیاست میں بحث کریں گے جا کر، کہ وہ چیز ملکی قانون بن جائے گی. بس لوگ متفق ہو گئے نا. پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ زیر بحث آیا، پوری قوم نے اتفاق کر لیا کہ شادی کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے. اب آپ بے شک ترس کریں لیکن بھارت قانون بن جائے، قانون بن گیا. یہ جو اجماع ہے، اس معنی میں اجماع کا لفظ عام طور پر، مثلا آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب بیان کریں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو دیکھیے بات یہ اس میں تو فلاں چیز کی اجماع ہے. یہ اجماع اصل میں مفاہیم پر اتفاق کو بیان کرتا ہے، اس کی دین کے منتقل ہونے میں کوئی اہمیت نہیں. اس وجہ سے اس پر بڑی بحث ہے، بڑی دلچسپ بحث ہے، کیونکہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے تو میں اس کو چھیڑ بھی نہیں رہا، لیکن بہت دلچسپ بحث ہے. مثلا ایک پورا گروہ یہ کہتا ہے کہ کیا ایسا اجماع واقع ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بحث. اچھا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو خود ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں اور پہلے دور کے لوگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا. اس کی یا جو کہتے ہیں اجماع کا دعویٰ سے مراد وہ دوسرا اجماع ہے. بھائی یہ پتہ کیسے چلے گا کہ سب ایک مفہوم پر متفق ہیں؟ ممکن ہے کہ ہمارے پاس کسی کا اختلاف نہ پہنچا، ممکن ہے کہ یہ چیز ہمارے علم میں نہ آئی ہے، کیونکہ یہ اصل میں وہ اجماع نہیں ہے جو یہاں زیر بحث ہے، تاریخی استناد کا. اچھا، اسی طریقے سے یہ بحث اس پہ ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اگر کسی مفہوم پر اتفاق کیا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس سے انحراف جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک علمی بحث ہے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں مفہوم کے اتفاق کے بارے میں. اچھا، بعد کے ادوار میں کسی آیت کے مفہوم پر کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو بہت سے لوگ بہت عامیانہ بحث اس میں کرتے ہیں کہ اب کوئی نیا آدمی اس میں تحقیق کیوں کرے، اس کی کوئی دینی حیثیت. میں اس کی نفی کے دلائل اس وقت نہیں دے رہا، صرف دو کا فرق بازی کر، یہ ایک الگ بحث ہے، اپنے موقع پر آئے گی تو ہو جائے گا. اس وقت مجھے یہ بیان کرنا تھا کہ جس طرح یہاں سنت دین کے منتقل ہونے کے ذریعے کی تعبیر کے لیے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح اجماع بھی دین کے منتقل ہونے کے ایک ذریعے کی حیثیت سے استعمال. یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے اس سنت سے جو لوگ کہتے ہیں سنتیں پڑھ لو یا سنتیں کرا لو. یعنی یہ جو دونوں تعبیریں ہیں ان دونوں تعبیروں کا اس سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طریقے سے جب لوگ یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے تھے اجماع، تو وہ اجماع اصل میں جی پنجابی میں ویسے بھی آپ اتفاق نہیں کرتے عام طور جی، جس معنی میں بولتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں کا فرق اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ اتنا اس میں خلط مبس ہے کہ دین پر آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں یہ اس کو واضح نہیں کرے، کوئی لٹریچر کی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامیات میں جو کچھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں بحثوں میں جب یہ موضوع آتا ہے تو اس کو بالکل تعین کے ساتھ الگ الگ سمجھ لینا چاہیے. یعنی ایک اجماع اصطلاح ہے دین کے، بلکہ دین کے ہر تاریخی چیز کے منتقل ہونے کے ایک ذریعے کے طور پر، اور اس لحاظ سے نہایت مستند آخری درجے کا مستند ذریعہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی فلاں چیز پہ اتفاق، رجم پر اتفاق، یہ اصل میں مفاہیم کے اصطلاح اتفاقات ہوتے ہیں اور یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، جیسے سنت موقعہ سنت غیر موقعہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو فقہ میں زیر بحث لانا چاہیے اور اس کے بارے میں عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ کتنا ماننا ہے کتنا نہیں ماننا. تو بڑی دلچسپ قسم ہے اجماع سکوتی اور اجتماع غیر سکوتی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. جی اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے، یعنی اس میں تو اصل میں دونوں چیزیں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ایک فرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہے اور اختلاف بھی ہے. اصل میں مفہوم تو زیر بحث آئے گا نا بھائی کسی مجلس میں. یعنی بات یہ ہے کہ دیکھیے میں اس میں سمجھاتا ہوں، قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یعنی اس میں زیر بحث نہیں آتا اختلاف کا نقل ہونا، اگر ہوگا تو سامنے آ جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب کہیں زیر بحث آیا، یہ ہے. یعنی مفاہیم جو ہوتے ہیں وہ ایسی بدی چیزیں نہیں ہوتی کبھی بھی، وہ زیر بحث آتے ہیں، کسی مجلس میں زیر بحث آیا ہے، کسی نے لکھا ہے اس کے اوپر، لوگ بیٹھے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کیسے معلوم کریں. آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اس مطلب پر اجماع ہے, تو بھائی یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اچھا فرض کیجئے اجماع ہے, میں آگے بڑھتا ہوں, فرض کیجئے اجماع ہے پھر کیا ہوگا؟ یعنی ہم تو اللہ کے پیغمبر کے پیرو ہیں نا بھائی, لوگوں نے ایک مفہوم پہ اتفاق کر لیا, غلط اتفاق کر لیا. مفہوم پر اتفاق فہم اور سمجھنے کی چیز ہے جس میں غلطی ہو سکتی, یہ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. مجھے یہ جگ ملا اور میں نے آپ لوگوں کو دیا اور آپ سب نے آگے پکڑا دیا. یہاں اصل میں تو سہم یہ ذہن کا مسئلہ میرے بیٹھ ہے. قرآن مجید کے الفاظ منتقل کرنے پہ اجماع, اس کی کسی آیت کے مفہوم کا جب مسئلہ میرے بیٹھ آئے گا تو سب اتفاق کر رہے ہوں, اس میں 10 بحثیں اور 10 سوالات پیدا ہو جائے, یہ دو الگ الگ چیز. اچھا اگر آپ, تو اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے وہ یہ, یعنی اب میں نے اس کو ایک فہرست کی بنا دی. اس فہرست کا آپ تجزیہ کیجئے, اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کو تھوڑا تجزیہ کر دوں گا کہ یہ کن ابواب سے متعلق ہے. دیکھیے پہلے لکھا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. پہلے ایک اجمالی نظر ڈال لیجیے اس کے اوپر, کیا باتیں اس میں ڈالنا, اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا, ان میں کوئی چیز آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بل اجماع امت میں تمام چیزیں رائج ہیں. ہر ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا, ملاقات کے موقع پہ السلام علیکم اور اس سے جواب, یعنی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی غیر متعارف چیز نہیں ہے, مسلمانوں کا شعار ہے, ہم میں ہر مسلمان جانتا ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یہ الحمدللہ, جس کو عربی زبان میں یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی, کیونکہ یہ رائج سنت ہے ابراہیمی دین کی, تو اس کو تشمیت کہتے تھے عربی میں, اس کی لفظ نہیں تشمیت. یعنی کوئی آدمی اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہے گا اور جواب دینے والا یہ رحمت اللہ کہے گا. یہ دوسری چیز ہے, یہ بھی رائج ہے, عام طور پر لوگ اس بارے میں توجہ دلاتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامہ. ہاں عام طور پر رائج کم رہا ہے, لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اختلاف ہے, پورے تباتر سے علمن منتقل ہوا ہے, یعنی علمن ہی منتقل ہے, لوگ چھوڑ تو سکتے ہیں نا. یعنی اس وقت امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت نماز نہیں پڑھتی, تو وہ عملی انقطاع ہے. عملی انقطاع تو ہوگا لیکن ہر آدمی جس سے آپ پوچھیں جو دین جانتا ہے وہ کہے گا کہ جی ہاں یہ دین کی. نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. ہمارے یہاں تو مائیں دم نہیں لینے دیتی جب تک دلوانی لیتی ہیں, مسلمان ہی ہوا بچہ. مونچھے پست رکھنا, مونچھے پست رکھنا یعنی جو ایک متکبرانہ سی مونچھے ہوتی ہیں بڑی بڑی اور منہ میں پڑ رہی ہیں, شوارب جن کو کہتے ہیں, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء علیہ السلام نے پسند نہیں. مونچھے پست رکھنا, یہ پست رکھنا کا لفظ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. یعنی بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پکڑ کے مجھے ختم کرا دی جائے, یہ اس سے دین کو کوئی دلچسپی نہیں. یعنی مونچھوں کا انداز متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ منہ میں پڑ رہے ہیں, یہ ان کی پستی. چنانچہ امام مالک کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے جب اصرار کیا کہ پستی کا مطلب یعنی پستی کر دینا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہے مطلب, یہ ناجائز. تو مونچھے پست رکھنا, زیر ناف کے بال موننا, بغل کے بال صاف کرنا, لڑکوں کا ختنہ کرنا. یہ خاص طور پر لڑکوں کا ختنہ کرنا میں نے اس لیے وضاحت سے بیان کیا کہ بعض فقہا لڑکیوں کے ختنے کے بارے میں بھی رائے رکھتے ہیں, لیکن وہ ایک فقہی رائے ہے, اس کا اجماع سے یا دین سے یا ایک متواتر سنت سے کوئی تعلق نہیں. بڑے ہوئے ناخن کاٹنا, اور اس میں صرف لڑکوں کا ذکر نہیں. آج کے زمانے میں نا سب سے مشکل یہ سنت پہ عمل کرانا. ہمارے یہاں درس میں بعض لوگ ہیں جو کئی مرتبہ میں سوال کر چکے ہیں کہ یہ بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو آگے سے ناخنوں سے منہ نوچ لیتی. تو بڑے ہوئے ناخن کاٹنا, ناک مو اور دانتوں کی صفائی, استنجا. یعنی یہ قدیم تمدن میں, آج آپ کو بڑی اجنبی سی بات لگے گی, انبیاء علیہ السلام کو اس پر شکار اور پھر اس کے بعد پتھر کا زمانہ اور فلاں سے گزرنے والے انسان کو اس پر قائل کرنا کہ پانی سے صفائی ہونی چاہیے, ایک مشکل کام رہا ہے. یعنی اس تطہیر کے لیے باقاعدہ ان کو اس کو ایک دینی چیز بنانا پڑا, استنجا. حیض و نفاس میں زن و شوہر کے تعلق سے اجتناب. یعنی جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوگا. حیض و نفاس کے بعد غسل, ان دونوں چیزوں سے پاک ہونے کے بعد غسل کرنا, غسل جنابت, میت کا غسل, ہم اپنے مردوں کو غسل دے کر دفناتے ہیں. تجہیز و تکفین, یعنی ایسا نہیں کرتے تو اس کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر جا کر گڑے میں ڈال دیا, بلکہ باقاعدہ ان کو ایک لباس پہناتے ہیں, تجہیز و تکفین, اور اس کے بعد تدفین کرتے ہیں, جلا نہیں دیتے. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یعنی یہ دو عیدیں ہیں, سب مسلمان نسل بعد نسل منا رہے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ. اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ, یعنی جانور کو ذبح کرنے کا یہ رائج طریقہ ہے ابراہیمی دین کے پیروں میں, کہ وہ اللہ کا نام, یہود بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, بلکہ وہ ہم سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ, نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات, یعنی نکاح کرنا اور اگر نبھانا ہو سکے تو طلاق دینا, یہ تو بالاجمال دو چیزوں کا تعارف ہو گیا نکاح و طلاق. اس میں کچھ متعلقات ہیں, تو نکاح کیسے کیا جائے گا, طلاق کیسے دی جائے گی, ظاہر ہے کہ یہ قانون معاشرت کے تحت میں زیر بحث لاؤں گا, اس میں پھر تفصیل ہو جائے گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایک دین کی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے ان کے متعلقات کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے, یہاں اس کی کوئی تفصیل کرنا پیش نظر نہیں ہے. زکوٰۃ اور اس کے متعلقات, یعنی زکوٰۃ ہے مثلا اس کی شرح کیا ہے یا اس کا نصاب کیا ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے متعلقات میں زیر بحث آ جائیں گی. نماز اور اس کے متعلقات, نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا نماز میں کیا چیزیں پڑھنی ہیں, ان میں کیا چیزیں لازم ہیں کیا چیزیں لازم نہیں ہیں, یہ بحث بھی اس سے متعلق ہے. روزہ اور صدقہ فطر, یعنی یہ تو ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان کا اور پھر اس کے بعد فطرانے کا صدقہ دیتے ہیں. یہ اعتکاف, قربانی, حج و عمرہ اور ان کے متعلقات, یعنی حج و عمرہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ تفصیل طلب چیز ہے, اس کے مناسک ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس لیے متعلقات کا لفظ میں نے استعمال کیا. اب اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں زیادہ بڑی فہرست کا تعلق رسوم و آداب سے, یعنی زیادہ وہ ہے. اس کے بعد معاشرت سے متعلق چیزیں, نکاح, طلاق, معیشت کے بعد کی صرف ایک چیز ہے زکوٰۃ اور اس کے متعلقات. اچھا, پھر آخر میں نماز, روزہ, صدقہ فطر, اعتکاف, قربانی, حج و عمرہ, یہ سب عبادات. نہیں سر, اس میں اور بہت کچھ بھی شامل نہیں ہے. جی بہت سہی, آپ ایک نہایت نازک سوال ہو رہا تھا, آپ نے بتا دیجیے. جب میں اس پر تفصیلی بحث کروں گا کہ میں نے اس کو کیسے اخذ کیا, اس وقت تو پیش نظر یہ تھا کہ ایک, یعنی یہاں یہ کیوں آیا ہے, یہاں اس کا کوئی محل نہیں تھا, یہاں اصل میں یہ فہرست ہونی نہیں چاہیے, اس لیے ہے کہ قرآن متعین ہے اور یہ اس کتاب کے لکھے جانے سے پہلے متعین نہیں تھا, اس وجہ سے اس کی فہرست آپ کو فراہم کرتی. اس کے بعد آپ ہم پڑھیں گے مبادی تدبر قرآن, اور اس کے بعد آئے گا مبادی تدبر سنت, یعنی یہ پوری بحث آئے گی جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ کیسے اخذ کیا جائے گا. یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی قلم پکڑا اور قلم پکڑ کے فہرست بنا دی, میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گا اور اس کے بعد امید یہی ہے کہ آپ اتفاق کریں. آپ نے اچھا سوال کیا, سوال واضح ہو گیا میرے اوپر, کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے قطع کلامی سے معافی چاہ رہا ہوں. یعنی بہت سے لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں, ان کا کہا جاتا ہے کہ سنت ہے تو اس کا مطلب کیا, وہ اصل میں کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں سنت موقعہ اور غیر موقعہ والی اصطلاح. جس طرح قرآن کے احکام اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ ان میں کیا چیز فرض ہے, کیا چیز مستحب ہے, کیا چیز مندوب ہے, کیا چیز مکروہ ہے اور کیا چیز حرام ہے, ایسے ہی سنت کا معاملہ تھا. یعنی یوں نہیں ہے کہ اس فہرست میں آ گئی تو اب ہر چیز لازم ہو گئی, مطلب یہ کہ دین ہو گئی, موٹی سی مثال نا اعتکاف, دین ہو گئی, سنت نے اس کو دین کی حیثیت سے ثابت کر, یہ دینی چیز, اس کے آداب حدود بتا دیے, لازم نہیں. یہ سب زیر بحث ہے، بڑی تفصیل سے ہم اس کو زیر بحث ہے، اور یہ انشاءاللہ پوری طرح زیر بحث آ جائے گا. اس وقت جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ کہ فہرست سے تعارف ہو جائے گا، یعنی دو شکلیں ہیں. میں اس موضوع پر یہی رک جاؤں اور اس پر ایک تفصیلی بحث کر دوں، جیسے کہ آپ لوگوں کی بےتابی سے معلوم ہو رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری معذرت قبول کریں اور ہم اس کو ترتیب کے ساتھ جہاں یہ آ گئی ہے وہاں اس کو بحث کریں گے. یہ پورا باب ہے. اس لیے کہ یہاں تو اس کا تعارف کرانا پیش نظر ہے. کیٹیگرائزیشن یعنی جب اس میں آداب زیر بحث آئیں گے تو وہاں ہونی چاہیے، جب عبادات کا قانون زیر بحث آئے گا تو وہاں ہونی چاہیے. تفصیلی بحث ہے نا اس کے اوپر، اس کے دلائل دینے کی ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ وہاں زیر بحث آ جائے. تو اب لگتا ہے دو منٹ ختم ہو جی. جی اس کا جواب میں اب آپ کیا کیے اس دے، کیونکہ اگر میں اس وقت دوں گا تو لمبا ہو جائے گا.